السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے، جس کے بعد ہی اس میں پاکستان کے کردار کا تعین کیا جائے گا. سرتاج عزیز کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امدادی کارکنوں نے بدھ کو شمالی شام میں فضائی بمباری کا نشانہ بننے والے ایک ہسپتال کے ملبے سے 3 زخمیوں کو زندہ نکال لیا ہے. اور اقوام متحدہ کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت شامی حکومت نے میسور علاقوں میں امداد پہنچانے کی اجازت دے دی ہے، اور خوراک اور طبی امداد لے کر قافلے بدھ کے روز شام جا رہے ہیں. ایک اطلاع کے مطابق بحیرہ جنوبی چین کے متنازع علاقے میں چین نے میزائل نصب کر دیے ہیں، جبکہ چین کی وزارت خارجہ نے اس کی تردید کی ہے. اور شمالی کوریا کی جارحانہ کارروائیوں کے جواب میں امریکی لڑاکا طیاروں نے جنوبی کوریا پر پرواز کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ پاکستان کو ابھی تک سعودی زیر قیادت اسلامی ملکوں کے اتحاد کے بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے. اس اتحاد کے قیام کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی زیر قیادت بننے والے 34 اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد سے متعلق پاکستان کو بدستور مزید تفصیلات کا انتظار ہے، جس کے بعد ہی اس فوجی اتحاد میں پاکستان کے کردار سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. بدھ کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان وزرائے دفاع اور وزرائے خارجہ سطح کی ملاقات جلد متوقع ہے، جس سے صورتحال مزید واضح ہوگی. سرتاج عزیز نے کہا کہ ہر ایک ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اسلامی ممالک کے اس اتحاد میں کس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ دسمبر میں سعودی عرب نے 34 اسلامی ممالک پر مشتمل ایک فوجی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا تھا، لیکن اس میں شام، ایران اور عراق شامل نہیں ہیں. اگرچہ اتحاد کے قیام کے اعلان کے بعد جنوری میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور ان کے بعد سعودی وزیر دفاع پاکستان کے دورے کر چکے ہیں، لیکن تاحال اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد سے متعلق صورتحال اور اس میں پاکستان کا کردار واضح نہیں ہو سکا ہے، جس پر بعض قانون ساز بھی تذبذب کا شکار ہیں. حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر سحر کامران نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
میں نے سینٹ سے بھی جب بات چیت ہوئی تھی تو اس کو اٹھایا گیا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ جو ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، لیکن ابھی اس کی ڈیٹیلز آئی نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا اتحاد ہوگا، کہ جس کے اندر جو ہے کوئی ملٹری آفینسز بھی ہوگا یا وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک تعاون کا اتحاد ہے. تو دہشت گردی کے خلاف تو بہت سارے اتحاد ہیں دنیا میں، اور پاکستان ہر اس فورم پہ جو دہشت گردی کے خلاف ہے پاکستان اپنی سپورٹ کرتا ہے. بہرحال ہم خود بھی ایز اے پارلیمنٹیرین بھی منتظر ہیں کہ فورن آفس جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیلز کنوے کرے، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی میں کس طرح سے پاکستان کی شمولیت ہوگی.
سحر کامران نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کی حمایت کرتا رہا ہے، لیکن ان کے بقول حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ پاکستان کو اندرون ملک درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے.
پاکستان اس وقت خود ایک بہت مشکل جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. ہمارے جو انٹرنل جو تھریٹس ہیں، ہماری جو ہے افواج پاکستان بھی اور پوری نیشن بھی اس بات پر اکٹھی ہے کہ ہم نے انٹرنلی پاکستان کو اسٹیبلٹی دینی ہے، پاکستان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور پاکستان سے جو ایکسٹریمزم ہے اور ٹیررزم ہے اس کو روٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ بالکل اس پر ہم اس وقت پوری قوم ایک پیج پر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا پورا فوکس جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی حالات پہ ہونا چاہیے.
واضح رہے کہ چند روز قبل سعودی عرب کے سرکاری خبر رسائی ادارے سعودی پریس ایجنسی کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ خطے کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی مشترکہ فوجی مشقیں سعودی عرب میں ہونے جا رہی ہیں. ان مشقوں میں 20 اسلامی ممالک شامل ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی ان میں شمولیت کی تصدیق کی گئی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی دفاعی تعلقات رہے ہیں، جن میں دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ متعلقہ فوجی مشقیں معمول کے مطابق ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے بقول سعودی عرب میں اس وقت 1100 سے زائد پاکستانی اہلکار تعینات ہیں، جن میں فوجی افسران اور جوان شامل ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اطلاعات کے مطابق پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے 7 مشتبہ دہشت گردوں کو ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کر دیا ہے۔ یہ جھڑپ شیخوپورہ کے قریب ہوئی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
میڈیا میں محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کے حوالے سے دی جانے والی خبروں کے مطابق بدھ کو الصبح پنجاب کے ضلع شیخوپورے کی تحصیل شرقپور میں ایک پولیس مقابلے میں کم از کم 7 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق کلدم تحریک طالبان پاکستان اور کلدم لشکر جھنگوی سے تھا۔ خبروں کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ننکانہ کے ڈسٹرکٹ آفیسر کو اطلاع ملی تھی کہ 6 موٹر سائیکلوں پر 10 سے 12 مشتبہ افراد قانون نافذ کرنے والے افراد پر حملہ کرنے کی غرض سے شرقپور کی طرف جا رہے ہیں۔ اس اطلاع کے ملنے کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں روانہ ہو گئیں اور انہوں نے ان افراد کو خبروں کے مطابق شرقپور کے گندے نالے کے پل پر روک لیا اور ہتھیار پھینکنے کا کہا، مگر فائرنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ حکام کے کہنے کے مطابق 7 مبینہ دہشت پسند اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، جبکہ ان کے باقی ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس نے وہاں سے 2 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، 1 کلیشن کوف، 244 بور کی 2 بندوقیں اور 3 موٹر سائیکلیں قبضے میں لی ہیں، اور اس مقام پر ابتدائی تفتیش کے نتیجے میں پولیس کو اس امر کے شواہد مل گئے ہیں کہ ان دہشت پسندوں کا تعلق کلدم تحریک طالبان پاکستان اور لشکر جھنگوی سے تھا۔ دریاسنا پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ اب تک مصر ہیں کہ انتہا پسند بین الاقوامی تنظیم داعش کا پنجاب میں کوئی منظم وجود نہیں ہے۔ بدھ کو لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
بعض لوگ جو پہلے سے مختلف کلدم جماعتوں کے ساتھ تھے، وائلنس میں تھے، دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں تھے، انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم داعش کے لوگ ہیں، لیکن داعش کا کوئی یہاں پہ آرگنائزیشنل سٹرکچر کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی لوگوں کو سیریا جانے کے لیے جو ہے وہ انڈکٹ کر رہے ہوں، یہاں پہ انہوں نے کوئی ٹارگٹ مقرر کیا ہو، یہاں پہ انہوں نے کسی دہشت گردی کے ایونٹ میں جو ہے وہ انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہو، اس قسم کی کوئی چیز یا کوئی ثبوت جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔
سیاسی تجزیہ کار تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب میں انتہا پسند عناصر موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے بار بار داعش کا نام صوبے میں سنا جا رہا ہے۔ تاہم سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ حکومت کے وزراء اس معاملے پر کنفیوز دکھائی دیتے ہیں۔
داعش کے وجود سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اور یہ آج پوری دنیا میں اس کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے تانے بانے کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے، ان کا ایک بڑا وسیع ایجنڈا ہے اور وہ اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف ممالک میں، اور اگر ہم نے اس کو، اس چیلنج کو، دہشت گردی کے چیلنج کو، چاہے وہ کسی شکل میں سامنے آئے، کسی رنگ میں سامنے آئے، کسی نام یا کسی دبادے کوڑ کے سامنے آئے، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا جو اندرونی جو استحکام ہے وہ بھی مستحکم نہیں ہو سکے گا، اور ہمیں بے پناہ مشکلات ہوں گی، نہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہو سکے گی، نہ لوگ سکون سے یہاں رہ سکیں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ مطلب ہے کہ آنکھ بند کر لینا اور حقائق سے آنکھ چرانا، میں سمجھتا ہوں کوئی دانش مندانہ پالیسی نہیں ہے۔ حکومت کے وزراء میں کنفیوژن دکھائی دے رہا ہے۔
شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن ضرب عزم اور کراچی میں کارروائیاں تو نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہیں، مگر ان کے بقول سیاسی حکومتوں کی کارکردگی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے ضمن میں خاصی سست نظر آتی ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کی فروخت بھارت کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس معاہدے میں ہمیشہ علاقائی صورتحال کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ محکمہ دفاع نے یہ بھی کہا کہ یہ طیارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کریں گے۔ بھارت نے اوباما انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کو مزید 8 F-16 طیارے فروخت کرنے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان نے کہا تھا کہ بھارت کے رد عمل پر اسے مایوسی سے زیادہ حیرت ہوئی ہے، کیونکہ بھارت اسلحہ درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کے جنگی ساز و سامان کا ذخیرہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک نے کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت سے اپنے تعلقات کو دو علیحدہ معاملات سمجھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ طیارے دہشت گردوں سے جنگ میں پاکستان کی صلاحیت کے لیے اہم ہیں، نتیجتاً ہمارا نہیں خیال کہ بھارت کو اس سے تشویش ہونی چاہیے۔ امریکہ کی ڈیفنس سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے کانگریس کو جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ اس فروخت سے خطے میں عمومی عسکری توازن خراب نہیں ہوگا۔ پینٹاگون کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحیت پاکستان کو انسدادی دہشت گردی میں مدد کرے گی، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 30 دن کے اندر اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں طلبہ، صحافیوں اور اساتذہ کی طرف سے منگل کو بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، جو کہ ایک طالب علم رہنما کی گرفتاری اور ہندو قوم پرستوں کی طرف سے پرتشدد واقعات کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ملک میں ایک بار پھر اس بارے میں آواز بلند کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اور ان کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی حب الوطنی کے نام پر مبینہ طور پر مخالفین سے متعلق عدم برداشت کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ منگل کو الاسب پولیس نے دہلی یونیورسٹی کے ایک استاد ایس اے آر گیلانی کو ایسے ہی الزامات کے تحت حراست میں لے لیا۔ ان گرفتاریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عالمی امدادی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ امدادی کارکنوں نے بدھ کو شمالی شام میں فضائی بمباری کا نشانہ بننے والے ایک ہسپتال کے ملبے سے 3 زخمیوں کو زندہ نکال لیا ہے۔ ایم ایس ایف سے جاری جانے والی اس تنظیم نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ادلب صوبے میں مزید متاثرین کی تلاش جاری ہے۔ منگل کو ایم ایس ایف نے کہا تھا کہ پیر کو جب ہسپتال پر حملہ کیا گیا تو اس کے عملے کے 25 ارکان ہسپتال میں موجود تھے، جبکہ 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ان میں 5 عملے کے ارکان، 5 مریض اور 1 مریض کی عیادت کرنے والا شامل ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ ہسپتال پر کس نے بمباری کی، تاہم جنگ کے فریقین کے درمیان الزامات اور تردید کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک نے منگل کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکی قیادت میں قائم اتحاد کے طیارے اس بمباری میں ملوث نہیں ہیں۔ یہ اتحاد شام میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے۔ روس نے بھی اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس کی فورسز اس حملے میں ملوث ہیں۔ خوراک اور طبی امداد لے کر قافلے بدھ کے روز شام جا رہے ہیں، جہاں ہزاروں افراد کے لیے حکومتی فورسز اور اپوزیشن جنگجوؤں دونوں نے امداد کی فراہمی منقطع کر رکھی ہے۔ امداد کی موجودہ فراہمی شام اور اقوام متحدہ کے درمیان ایک معاہدے کا نتیجہ ہے۔ یہ قافلے دارالحکومت کے نزدیک مدایا اور زبدانی سمیت 7 علاقوں میں امداد پہنچائیں گے، جن میں شمالی ادلب صوبے میں فووا اور کفرایا بھی شامل ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے مندوب اسٹیفن دی مستورا نے منگل کے روز دمشق میں ملاقاتوں کے بعد کہا کہ امداد کی فراہمی حکومت کے اس وعدے کا امتحان ہے، جس میں اقوام متحدہ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ انسانی ضروریات کی اشیاء شامی لوگوں تک پہنچائے۔ تیل پیدا کرنے والے دنیا کے 4 بڑے ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے کہ عالمی تیل کے اضافی ذخائر کو روکنے کے لیے اس کی پیداوار کو منجمد کر دیا جائے۔ روس، سعودی عرب، وینزویلا اور قطر کے تیل کے وزیروں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں بند دروازوں کے پیچھے ایک اجلاس میں منگل کے روز یہ معاہدہ طے پایا۔ بعد میں قطر کے تیل کے وزیر محمد صالح السعدہ نے معاہدے کے بارے میں اخباری نمائندوں کو بتایا۔
4 countries in order to stabilize the oil market agreed۔
قطر کے تیل کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ تیل کی مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے 4 ملکوں نے تیل کی پیداوار کو جنوری کی سطح پر منجمد کرنے کا معاہدہ کیا ہے، بشرطے کہ دوسرے تیل پیدا کرنے والے ملک بھی اس کی پیروی کریں۔ سعودی عرب کے تیل کے وزیر علی النعیمی نے بھی اسے مناسب قرار دیا۔ یہ اجلاس اس بات کا اشارہ ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک بشمول اوپیک ارکان بالآخر پیداوار میں کٹوتی پر راضی ہو جائیں گے تاکہ 19 ماہ سے جاری تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کو روکا جائے جو $30 سے نیچے چلی گئی ہے. ایک عشرے میں یہ سب سے زیادہ تنزلی ہے. امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے 10 رکن ممالک کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگیاں کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ضروری ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر رانچو میراج میں ہونے والی اس تاریخی سربراہ کانفرنس میں جس کے میزبان صدر باراک اوباما تھے علاقائی تنازع پر گفتگو غالب رہی. وائٹ ہاؤس کی نامہ نگار میری ایلس سیلمن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
سنی لینڈز نامی اس پرسکون تاریخی تفریحی مقام پر صدر اوباما اور آسیان کے رہنماؤں نے اپنی 2 روزہ سربراہ کانفرنس اس عزم کے ساتھ مکمل کی کہ متعدد محاذوں پر وہ مل کر کام کریں گے جن میں جنوبی بحیرہ چین کے علاقائی تنازع بھی شامل ہیں اور جہاں امریکہ چین کو کشیدگیوں میں اضافے کا مورد الزام ٹھہراتا ہے. صدر اوباما نے کہا
We discussed the need for tangible steps in the South China Sea to lower tensions, including a halt to further reclamation, new construction and
ہم نے جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگی کم کرنے کے لیے واضح اقدامات کی ضرورت پر غور کیا جن میں مزید دعووں کو روکنا، نئی تعمیرات اور متنازع علاقوں سے فوج کو ختم کرنا شامل ہے، اور بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت برقرار رہنی چاہیے اور قانون کے مطابق تجارت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اوباما نے واضح کیا کہ امریکہ وہاں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رکھے گا اور آسیان کے ممالک کو ان کی بحری صلاحیتوں میں اضافے میں مدد دیتا رہے گا. اس گروپ نے ایسے اصول بھی جاری کیے جو آسیان کو مستقبل میں رہنمائی فراہم کریں گے. ان کے مطابق تجارت اور معاشی لحاظ سے زیادہ تعاون کیا جائے اور امریکی کمپنیاں آسیان ممالک میں ابھرتی ہوئی کاروباری صلاحیت اور جدت کی جانب رجوع کریں. انہوں نے املاک دانش کے تحفظ، معلومات کے آزادانہ تبادلے اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیا، اور اوباما نے سول سوسائٹی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا
I made it clear that the United States will continue to stand with those across Southeast Asia who are working to advance rule of law, good governance.
میں نے یہ واضح کر دیا کہ امریکہ جنوب مشرقی ایشیا میں ان ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا جو قانون کی بالادستی، بہتر حکمرانی، احتسابی اداروں کے قیام اور تمام لوگوں کے لیے عالمگیر انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. ایشیا بحر الکاہل میں توازن کی اوباما کی کوشش آسیان کی ایک ایسے مرکزی فورم کی حیثیت سے کامیابی پر مرتکز ہے جہاں تمام ممالک اپنے اپنے مفادات کا تحفظ قانونی اور پرامن طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک بار پھر صدر اوباما کے الفاظ
When ASEAN speaks with a clear, unified voice, it can help advance security, opportunity and human dignity. Not only for the more than
جب آسیان ایک واضح اور متحد آواز بلند کرتی ہے تو اس سے تحفظ مواقع اور انسانی وقار میں اضافے میں مدد ملتی ہے، نہ صرف آسیان سے وابستہ ممالک کے 60 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے بلکہ پورے ایشیا، بحر الکاہل اور دنیا بھر میں امن کے لیے بھی. صدر اوباما اپنی مدت صدارت کے اس آخری سال اس خطے کا 2 مرتبہ دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ مستقبل کی انتظامیہ کو یہ پیغام دینے کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ مستقبل میں تحفظ اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے اس خطے کے ساتھ اعلیٰ سطحی رابطے جاری رکھے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس پر یہ الزام غلط ہے کہ اس نے میزائل نصب کیے ہیں. تائیوان کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ چین نے پارسل کے جزائر میں ایک جزیرے پر میزائل نصب کیے ہیں، تاہم ان کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا گیا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کا یہ مبینہ اقدام علاقائی کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گا. چین کی وزارت خارجہ نے جنوبی بحیرہ چین میں اس کے زیر قبضہ متنازع جزیروں میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائلوں کو نصب کرنے کے متعلق بعض مغربی ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں کے متعلق کہا ہے کہ یہ محض قیاس آرائیاں ہیں جو اس علاقے میں چین کی سرگرمیوں کی حقیقت بیان نہیں کرتی ہیں. نائجیریا کی فوج کی جانب سے بوکو حرام عسکریت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی کے نتیجے میں ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو آزاد کرایا جا چکا ہے جنہیں حالیہ برسوں میں اغوا کیا گیا تھا۔ لیکن ایک نئی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ گھر لوٹنے والی بہت سی عورتوں اور لڑکیوں کو خوف، بدگمانی اور بدنامی اور تہمت کا سامنا ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اندازہ ہے کہ سن 2009 سے اب تک بوکو حرام نے لگ بھگ 2000 عورتوں اور بچوں کو اغوا کیا ہے، لیکن اس بارے میں مصدقہ اعداد و شمار موجود نہیں ہے کہ ان میں سے کتنی عورتوں کو رہا کرایا جا چکا ہے یا کتنی ان کے چنگل سے بھاگ کر اپنی جان بچا چکی ہیں۔ اس نئی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ رہا ہونے کے بعد ان میں سے متعدد خواتین اور لڑکیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ اس رپورٹ کا عنوان ہے بیڈ بلڈ یا گندا خون۔ تنازع سے منسلک جنسی تشدد سے جنم لینے والے بچوں اور بوکو حرام سے وابستہ خواتین اور لڑکیوں کے سوچ کے انداز، یہ ریسرچ قیام امن سے متعلق ایک گروپ انٹرنیشنل الرٹ نے اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف کی مدد سے کی تھی، اور اس کے لیے فنڈز جاپان نے فراہم کیے تھے۔ کم ٹو گڈ انٹرنیشنل الرٹ کی ایک مشیر ہیں، وہ کہتی ہیں
Many family members, husbands, in some cases polygamous co-wives and families.
خاندان کے بہت سے افراد، کچھ واقعات میں شوہر کی دوسری بیویاں اور خاندان، کمیونٹی لیڈرز، روایتی حکمران سمیت بیشتر لوگ ان خواتین اور لڑکیوں سے بہت زیادہ شکوک و شبہات کے ساتھ ملتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ بوکو حرام کی قید میں ان کے ساتھ وابستہ رہنے والی ان خواتین اور لڑکیوں پر بوکو حرام نے اپنا جادو اور سحر چھوڑا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ٹو گڈ کے، جو کہتی ہیں کہ سوچ کا یہ انداز ان خواتین اور لڑکیوں کے لیے کھلے دل سے خیر مقدم کو مشکل بنا رہا ہے۔ ایک بار پھر ٹو گڈ کے الفاظ۔
While the woman or girl returns to their community, they are ostracized at the very beginning.
جب یہ عورتیں اور لڑکیاں اپنی برادریوں میں واپس آتی ہیں تو انہیں بالکل شروع ہی میں برادری سے الگ کر دیا جاتا ہے، جس دوران وہ یہ پتہ چلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آیا بوکو حرام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اگر اس عورت نے بوکو حرام کے نظریے کی تائید کی تھی تو کہیں کسی انداز میں وہ ان کے سحر میں تو گرفتار نہیں ہو گئی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ بوکو حرام کے ارکان کے ساتھ ایک مخصوص عرصہ گزار چکی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ان ارکان کے ساتھ کچھ ہمدردی پیدا ہو گئی ہو۔ یہ ریسرچ شمال مشرقی نائجیریا کی ریاست بورنو میں کی گئی تھی۔ اس رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگرچہ بوکو حرام کی قید سے زندہ بچ جانے والوں اور واپس آنے والوں تک انسانی ہمدردی کی امداد پہنچ رہی ہے، تاہم وہ ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے ابھی بھی ناکافی ہے۔ ٹو گڈ کا کہنا ہے کہ رپورٹ کا عنوان گندا خون ایک اصطلاح ہے جسے کمیونٹی کے ارکان جنسی زیادتی کے نتیجے میں جنم لینے والے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک بار پھر کیم ٹو گڈ کے الفاظ۔
They literally mean that because these children conceived of rape are now half blood of Boko Haram and half blood of their
mother. وہ فی الواقع یہ مطلب لیتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں جنسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان بچوں میں آدھا خون بوکو حرام کا اور آدھا ان کی ماں کا ہے، اس لیے وہ بچہ معاشرے کے لیے کبھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یا ایک ایسا بچہ جو کتوں میں ایک لگڑ بگڑ یا گوشت خور چرخ کی طرح ہوگا، وہ ہمیشہ سب سے الگ اور نمایاں ہوگا، وہ ہمیشہ بدصورت اور خطرناک ہوگا اور کبھی حقیقی معنوں میں آپ کا نہیں ہوگا، اور پھر آخر کار وہ وہی کچھ کرے گا جو لگڑ بگڑ یا چرخ کرتے ہیں اور دوسرے کتوں کو کھا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے کم ٹو گڈ کے، جو کہتی ہیں کہ نائجیریا کی جن عورتوں اور لڑکیوں کے انٹرویو کیے گئے ان میں سے بیشتر نے کہا کہ انہوں نے بدنامی کے باوجود اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ زیادہ تر اس لیے کہا کہ جب وہ آئی ڈی پی کیمپ میں پہنچی تو وہ ان بچوں کو جنم دے چکی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بچے نے نہیں کہا تھا کہ اسے اس دنیا میں پیدا کیا جائے، اور وہ اس بچے سے محبت کریں گی۔ ہماری ریسرچ میں شامل بہت سی خواتین جو اپنی گواہیاں پیش کر رہی تھیں مسلمان تھیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتی کہ خدا ان پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالے گا جتنا وہ برداشت نہ کر سکیں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بچے کو بھی اسی طرح پیار کی ضرورت ہے جتنی ان کے کسی بھی دوسرے بچے کو، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی، یا وہ کسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے یا پیار کے نتیجے میں۔ لیکن ٹو گڈ کہتی ہیں کہ بہت سی عورتوں کو اپنی قید کے بارے میں باہر طور احساس گناہ لاحق تھا۔
overall, the survivors had a lot of trauma. They had a lot of guilt. Like, why couldn't I have run faster? Why couldn't I?
مجموعی طور پر زندہ بچ جانے والی خواتین بہت زیادہ ذہنی صدمے کا شکار تھیں. انہیں بہت زیادہ احساس گناہ تھا. مثلاً یہ کہ میں زیادہ تیزی سے کیوں نہیں دوڑ سکی؟ میں قید ہونے سے بچ کیوں نہیں سکی؟ اگر قید ہونے سے پہلے ان کے بچے تھے تو بہت سا احساس گناہ اپنے ان بچوں سے الگ ہونے سے منسلک تھا. مقامی مذہبی رہنماؤں نے اغوا کی متاثرہ خواتین اور لڑکیوں کی مدد کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا. ایک بار پھر ٹو گڈ کے الفاظ.
فار ایگزامپل ریلیجیس لیڈرز اکراس دی بورڈ ان دی آئی ڈی پی کیمپس ویئر وی امپلیمنٹڈ دس ریسرچ.
مثال کے طور پر جن آئی ڈی پی کیمپوں میں ہم نے یہ ریسرچ کی, ان تمام میں موجود مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ قرآن کے مطابق شوہروں کی جانب سے اپنی بیویوں کے لیے قبولیت اور ان کا اثر نو انضمام اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. اس لیے اس موجودہ پروجیکٹ میں ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے مذہبی رہنماؤں کو ریڈیو پر گفتگو کے لیے لانے کی کوشش کرنا, اور ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی رہنما ایک طرح سے اس موقف کی وضاحت کریں. دوسری سفارشات میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے نفسیاتی اور سماجی مدد میں اضافہ کیا جانا, نائجیریا کے عہدیداروں, پولیس اور فوج میں آگاہی بڑھانا شامل ہے تاکہ وہ اغوا کی متاثرہ خواتین کے ساتھ بہتر طور پر ابلاغ کر سکیں. اسکولوں اور کمیونٹیز میں امن کی تنظیموں کا قیام عمل میں لایا جائے گا, اور زندہ بچ جانے والی خواتین اور ان کے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امتیازی بدسلوکی کے خلاف قوانین کو مستحکم کیا جائے گا. بوکو حرام کی جانب سے چبوک کی اسکولوں سے سینکڑوں لڑکیوں کے اغوا کے واقعے کو اپریل میں 2 سال مکمل ہو جائیں گے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. نیا ڈرامہ سیریل من مائل مین اسکرین کی زینت بن گیا. تفصیلات فکر و فن میں.
ماہی میں تینوں سمجھا ماں کی تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں تیرے نال میں لائیاں.
نجی ٹی وی سے ایک نیا ڈراما من مائل شروع ہوا ہے, جس کے بارے میں چینل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ وہی ڈراما ہے جس کا ناظرین بے تابی سے انتظار کر رہے تھے. من مائل کی کہانی ہے گھر بھر کی لاڈلی مناہل کی, جو اپنے دوست کے بھائی رافے سے محبت کرتی ہے. گھر والے اس کی رافے سے شادی پر آمادہ نہیں ہوتے, اور وہ رافے سے شادی کی صورت میں اسے گھر سے چلے جانے کا کہتے ہیں.
جانے دو اسے.
میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, خاص طور پہ اب تو بالکل نہیں.
مناہل گھر چھوڑنے پر بھی تیار ہو جاتی ہے, لیکن رافے خود کو اس کے قابل نہ سمجھتے ہوئے اسے گھر واپس بھیج دیتا ہے. مناہل سمجھتی ہے کہ رافے اس سے محبت ہی نہیں کرتا.
ڈھونڈ لیجیے جتنی نوکریاں آپ کو ڈھونڈنی
ہیں,
لیکن مجھے پڑھانے سے بہتر کوئی اور نوکری نہیں ہو سکتی آپ کے لیے. پکیوں کی نوکری.
وہ دل برداشتہ ہو کر میکال سے شادی کر لیتی ہے اور خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیتی ہے. لیکن میکال میں ہر وہ برائی موجود ہے جو مناہل کے وزادار گھرانے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. ادھر رافے کسی اور شہر جا بستا ہے تاکہ مناہل کا کبھی سامنا ہی نہ ہو اور مناہل اسے بھول جائے. شہر میں اس کا ٹھکانہ بنتا ہے اس کے دوست افتخار کا گھر. بس یہیں سے کہانی میں کچھ نئے کردار سامنے آتے ہیں.
ہر جوڑے میں اچھی لگتی ہو تم.
دنیا ادھر کے ادھر نہ کرتی تو میرا نام بھی چینا نہیں.
من مائل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے حمزہ علی عباسی کی طویل عرصے بعد منی اسکرین پر واپسی ہو رہی ہے. اس سے قبل ان کا ڈرامہ سیریل پیارے افضل سپر ہٹ ہوا تھا.
یار دے ویڑے آئی ٹپ ٹپ گلیاں لب دی بھرا میں تینوں مل مل اکھیاں ماہی میں تینوں سمجھا
من مائل کو مومنا دریت, سمینا ہمایوں سعید اور ثنا شاہ نواز نے مل کر پروڈیوس کیا ہے. چینل کے ایک عہدیدار منہاس صغیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈرامے کی مصنفہ سمینا فضل ہیں, جبکہ اسے حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے.
اچھا سنو, مزار پر چلتے ہیں.
کیوں؟
صبح رزلٹ آنے والا ہے نا, تو جانا تو ہوگا نا دعا مانگنے کے لیے.
تم اتنی رات میں مزار جانا چاہتے ہو؟
ظاہر ہے مزار پہ جائیں گے, دعا مانگیں گے, چادر چڑھائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے.
اتنی رات میں کون مزار جاتا ہے پاگل؟
جن کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے نمبر کام آئیں گے.
جن فنکاروں نے من مائل میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں ان میں حمزہ علی عباسی کے ساتھ مایا علی, عائشہ خان, گوہر رشید اور ایمن خان شامل ہیں.
بس تیرا مکھڑا دسے باقی تے میں اندھیاں ماہی میں تینوں سمجھا کی تیرے نال کیوں لائیاں
تیرے. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. واشنگٹن میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی کے معاملات پر اس ماہ اسٹریٹیجک مذاکرات منعقد ہوں گے. سیکیورٹی کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور باہمی اقتصادی تعاون کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. سن 2010 سے شروع ہونے والے وزارتی سطح کے یہ مذاکرات چھٹی بار ہو رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دیں گے ناصر محمود.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان چھٹے وزارتی سطح کے اسٹریٹجک مذاکرات رواں ماہ کے اواخر میں ہونے جا رہے ہیں. بدھ کو دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ مذاکرات 29 فروری کو واشنگٹن میں ہوں گے, جس میں پاکستانی وفد کی سربراہی مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور امریکی وفد کی قیادت وزیر خارجہ جان کیری کریں گے. مذاکرات میں معیشت و اقتصادیات, توانائی, تعلیم و سائنس و ٹیکنالوجی, نفاذ قانون و انسداد دہشت گردی, سلامتی و اسٹریٹجک استحکام, جوہری عدم پھیلاؤ اور دفاع کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی. بیان کے مطابق بدھ کو اسلام آباد میں مشیر خارجہ کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا, جس میں گزشتہ مذاکرات کے بعد ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے علاوہ آئندہ بات چیت کی تیاری سمیت دو طرفہ شراکت داری بشمول تجارتی و سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا سلسلہ 2010 میں شروع ہوا تھا, لیکن 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں القاعدہ کے روپوش رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی اسپیشل فورسز کے ایک خفیہ آپریشن کے بعد جہاں دو طرفہ تعلقات میں تناؤ آیا, وہیں مذاکراتی عمل بھی تعطل کا شکار ہو گیا. بعد ازاں حالات تو معمول پر آنا شروع ہو گئے, لیکن مذاکراتی سلسلہ 2014 میں بحال ہوا اور گزشتہ سال کے اوائل میں اس کا 5واں دور اسلام آباد میں منعقد ہوا. سن 2013 میں نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ تیسرے اسٹریٹجک مذاکرات ہوں گے. دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں وزیراعظم کے دورہ امریکہ نے مذاکراتی عمل کو مہمیز اور ان کی راہ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا. انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان امریکہ کا قریبی اتحادی ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے باوجود مختلف شعبوں میں تعاون اور معاونت کا سلسلہ جاری رہا ہے. رواں ماہ ہی امریکہ نے پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیارے اور دیگر جدید فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا, جو کہ حکام کے بقول خود امریکی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے مشرقی شہر لاہور میں بدھ کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انسداد پولیو مہم کے ایک رضاکار کو زخمی کر دیا. پولیس کے مطابق چوبرجی کے علاقے میں انسداد پولیو کے رضاکار بچوں کو ویکسین پلانے کی مہم میں سرگرم تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. گولی ایک رضاکار عمر خان کی ٹانگ میں لگی, جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. ملک میں پولیو کے خاتمے کی 3 روزہ قومی مہم شروع کی گئی تھی, جو کہ بدھ کو اختتام پذیر ہوئی. لاہور میں تقریباً 4,000 سے زائد رضاکار اس مہم میں حصہ لے رہے تھے, جن کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکاروں کو بھی ان کے ساتھ مامور کیا گیا تھا. پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے کے ایک سیاسی اتحاد نے مطالبہ کیا ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ بنایا جائے. انہوں نے پشاور کے پریس کلب کے سامنے اس سلسلے میں مظاہرہ کیا. پشاور سے اس کی تفصیل دیں گے شمیم شاہد.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے اور یہاں کے عوام کو آئینی و قانونی حقوق دینے کا مطالبہ لے کر مختلف سیاسی جماعتوں اور قبائلی رہنماؤں کا احتجاج پشاور میں جاری ہے. پیر کو شروع ہونے والے اس احتجاج کے شرکا کا کہنا ہے حکومت اس دیرینہ مسئلے میں مبینہ طور پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دے رہی، جبکہ اس معاملے پر قائم کردہ وفاقی حکومت کی کمیٹی پر بھی انہیں اعتماد نہیں رہا. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ چند ماہ قبل قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی کا پیش کردہ بل فوری طور پر ایوان میں باس اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے. یہاں موجود لوگوں نے قبائلی علاقوں میں نافذ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے خاتمے کے حق میں نعرے بازی کی اور قبائلیوں کو صوبائی اسمبلی میں نمائندگی دینے کا مطالبہ بھی کیا. مومن ایجنسی سے تعلق رکھنے والے نثار مومن بھی احتجاج میں شامل ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جب تک پاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں بنایا جاتا تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے.
ہم کہتے ہیں کہ اس بل کو سپورٹ کرے، اس بل کے ذریعے یا جو بھی ہوتا ہے، لیکن فاٹا کو ڈی پی کے کا حصہ بنایا جائے. اور باقی مزید اس طرح جو ہے نا یہ وقت نہیں گزر سکتا، جب فاٹا پختونخوا کا حصہ نہیں بنتا تو اس میں جتنے بھی گمبھیر مسائل ہیں حل نہیں ہو سکتے.
وفاق کے زیر انتظام سات قبائلی ایجنسیاں ہیں جہاں ملک آئین لاگو نہیں. یہاں سے صرف قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جبکہ ان علاقوں کے انتظامی معاملات گورنر خیبر پختونخوا پولیٹیکل ایجنٹس کے ذریعے چلاتے ہیں. وزیراعظم نے قبائلیوں کے مطالبات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کے لیے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی تھی، جس کی ذمہ یہاں کے عمائدین سے ملاقاتیں کر کے سفارشات مرتب کرنا تھا. قبائلیوں کا موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہیں شدید جانی و مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، جس کے ازالے کے لیے بھی حکومتی کوششیں ان کی بقول ناکافی ہے. 2014 میں شمالی وزیرستان اور پھر خیبر ایجنسی میں شروع ہونے والے فوجی آپریشن کی وجہ سے بھی یہاں سے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی تھی، جبکہ اس سے قبل مختلف قبائلی علاقوں میں شورش اور سیکورٹی فورسز کی کاروائی کی وجہ سے لاکھوں مقامیوں کو بھی بے گھر ہونا پڑا تھا. تاہم اندرونی ملک بے گھر ہونے والے افراد کی اپنے علاقوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو کہ مرحلہ وار مکمل ہوگا. حکومت کے علاوہ پاکستان کی فوج بھی قبائلی علاقوں میں بحالی و تعمیر نو کی کاموں میں حصہ لے رہی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
نیو یارک میں قائم ہیومن رائٹس واچ نے الزام لگایا ہے کہ طالبان نے سن 2015 کے وسط سے بچوں کی بڑی تعداد کو جنگی کاروائیوں کے لیے بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی.
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان نے گزشتہ سال کے وسط سے مبینہ طور پر درجنوں بچوں کو اپنے ساتھ لڑائی میں شامل کیا ہے، جو کہ بچوں کو جنگ میں استعمال کرنے کی ممانعت سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. بدھ کو جاری کردہ اپنی تازہ رپورٹ میں ایچ آر ڈبلیو نے بتایا کہ طالبان ان بچوں کو مبینہ طور پر تربیت دے کر مختلف عسکری کارروائیوں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ بم بنانا اور انہیں نصب کرنا بھی سکھاتے آ رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق صوبہ قندوز میں طالبان نے اپنے مدرسوں میں اضافہ کیا ہے، جہاں 13 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے اور ان میں سے اکثر کو لڑائی کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے. افغانستان سے متعلق ایچ آر ڈبلیو کی سینئر محقق پیٹریشیا گوزمین کہتی ہیں کہ طالبان کی طرف سے بچوں کی بڑی تعداد کو لڑائی میں جھونکنا جتنا غیر قانونی ہے اتنا ہی ظالمانہ بھی. افغان بچوں کو اسکول میں اور اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ طالبان کی عسکریت پسندی کے ایندھن کے طور پر ان کا استحصال ہو. ہیومن رائٹس واچ نے 13 ایسے بچوں کے رشتہ داروں سے بات چیت کی جنہیں گزشتہ ایک سال کے دوران طالبان نے اپنے ساتھ لڑائی میں شامل کیا، جبکہ اپنے اس دعوے کی تصدیق کے لیے تنظیم نے سماجی کارکنوں، سیاسی مبصرین اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں سے بھی بات کی. تنظیم کا کہنا تھا کہ طالبان کے ان دعووں کے باوجود کہ وہ صرف ان جنگجوؤں کو بھرتی کرتے ہیں جو ذہنی اور جسمانی طور پر بالغ ہوں اور وہ بغیر داڑھی کے لڑکوں کو بھی جنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے، قندوز، تخار اور بدخشاں کے صوبوں میں ایسے بعض بچوں کو مدرسوں سے بھرتی کیا گیا جن کی عمریں 13 سال یا اس سے کم تھیں. قندوز کے رہائشیوں اور مبصرین کا کہنا ہے کہ بھرتیوں اور کارروائیوں میں بچوں کو استعمال کرنے میں اضافہ طالبان کی طرف سے شمالی افغانستان میں اپنی مہم کو مہمیز کرنے کے تناظر میں دیکھا گیا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے ایک ایسے ہی بچے کے رشتہ دار کا انٹرویو کیا جس نے بتایا کہ طالبان عموماً 6 سال کی عمر کے بچوں کو مدرسے میں داخل کر لیتے ہیں جہاں انہیں 7 سال تک مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کے بقول جب ان کی عمر 13 سال ہو جاتی ہے تو طالبان انہیں عسکری کارروائیوں، اسلحہ چلانے اور دیسی ساختہ بم بنانے کی تربیت دیتے ہیں۔ افغانستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت سے متعلق ایک غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں رپورٹ کے مندرجات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو عسکری کارروائیوں کے لیے صرف طالبان ہی نہیں دیگر مسلح گروہ بھی استعمال کرتے آ رہے ہیں، جو کہ بچوں کے حقوق کے تمام بین الاقوامی قوانین اور میثاق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔
والدین کا بہت ذمہ واری ہے، فیملی کا بہت ذمہ واری ہے جو اس پر بچوں پر نظر رکھے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہم نے ہمارے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہے وہ تو اس کا والدین بالکل خبر نہیں ہے، وہ تو مدرسوں میں گیا تھا اور اسکولوں میں گیا تھا، وہاں جو وہ برین واش کیا تھا اور اس میں حملوں، خودکش حملوں وغیرہ پر تیار کیا گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں حکومت اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے آگاہی مہم تو چلائی جاتی رہی ہے، لیکن دور افتادہ علاقوں کے لوگوں تک یہ پیغام مؤثر انداز میں نہیں پہنچ پا رہا۔ ہیومن رائٹس واچ کی عہدیدار پیٹریشیا کا کہنا تھا کہ طالبان کی طرف سے لڑائی کے لیے بچوں کی بھرتی میں اضافہ افغانستان کے دیرینہ تنازع میں پھنسے والدین اور ان کے بچوں کے لیے مزید خوف کا باعث ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ طالبان فوری طور پر بچوں کی بھرتی بند کریں اور پہلے سے شامل بچوں کو بھی فوری طور پر فارغ کریں، یہاں تک کہ انہیں بھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں شامل ہوئے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عالمی ادارے صحت نے زیکا وائرس کے خلاف اپنی حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لیے $56 ملین کے قریب فنڈز کی ضرورت بیان کی ہے۔ ڈبلیو ایچ او نے بدھ کے روز کہا کہ ان کی حکمت عملی میں ان امور پر توجہ دی جائے گی۔ ساجداروں، ماہرین اور وسائل کو متحرک کرنا اور ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا اور ملکوں کو زیکا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کو بڑھانا۔ امریکہ اور کیوبا نے منگل کے روز ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت امریکی تجارتی مسافر طیاروں کو اس جزیرہ نما کمیونسٹ ملک کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 110 پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ سرد جنگ کے دور میں 5 عشروں تک مخاصمانہ تعلقات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بحال ہونے والے نئے کاروباری تعلقات کے حوالے سے یہ ایک اہم کڑی ہے۔ امریکی نقل و حمل کے محکمے کے سربراہ اینتھونی فاکس اور ان کے کیوبا کے ہم منصب عدیل یزیدورو نے روڈکس نے ہوانا میں منعقدہ ایک تقریب میں معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت کیوبا کے دارالحکومت کی جانب 20 پروازیں جائیں گی، جو کہ موجودہ 10 سے 15 چارٹرڈ فلائٹس کے علاوہ ہوں گی۔ باقی نئی پروازیں جو اسی سال شروع ہو سکتی ہیں کیوبا کے 9 دیگر شہروں کی جانب جائیں گی جہاں ہوانا کے مقابلے میں کم پروازیں چلتی ہیں۔ جنوبی کوریا میں 4 امریکی لڑاکا طیاروں نے طاقت کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے پرواز کی ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا نے حال ہی میں ایٹمی اور بیلسٹک میزائل کے تجربات کیے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکہ کے F-22 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں میں ایسے جدید ترین آلات نصب ہیں جو ریڈار کی زد میں نہیں آتے۔ ایسے ہی 4 جنگی طیارے سیول کے نزدیک اوسان ایئر بیس پہنچ چکے ہیں۔ پہلے یہ طیارے جاپان کے جزیرے اوکیناوا میں تعینات تھے۔ امریکہ جنوبی کوریا کی مشترکہ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ٹیرنس او شینگ نیسی کہتے ہیں،
This mission demonstrates the strength of the alliance between the United States and the Republic of Korea and the resolve of both nations to maintain stability on the Korean Peninsula۔
اس مشن کا مقصد جمہوریہ کوریا کے ساتھ امریکہ کے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس عزم کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ دونوں ممالک جزیرہ نما کوریا کے استحکام کو قائم رکھنے کے اہل ہیں۔ F-22 میں جدید ترین آلات نصب ہیں اور اس کی حربی برتری دنیا پر واضح ہے۔ امریکہ جمہوریہ کوریا کے دفاع کے لیے اپنے عزم پر سختی سے قائم ہے۔ واضح رہے کہ 10 دن قبل شمالی کوریا نے دور مار راکٹ لانچ کیے تھے جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ یہ کوریئرز کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ ہیں جو مدار میں گردش کریں گے۔ اس تجربے پر بین الاقوامی برادری نے شدید تنقید کی تھی کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ ان جنگی طیاروں کے علاوہ پیر کے روز امریکہ کا ایک جنگی بحری جہاز یو ایس ایس نارتھ کیرولینا بھی جنوبی کوریا پہنچ گیا ہے۔ اور پچھلے ماہ B-52 بمبار طیارے بھی جنوبی کوریا پہنچائے گئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کیرولائنا میں اہم پرائمری انتخاب سے پہلے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل امیدواروں کے بیانات میں تندی آ رہی ہے اور وہ جیتنے کے لیے اپنے حامیوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ووٹرز ریپبلکن امیدواروں کے لیے اس ہفتے کے روز اور ڈیموکریٹس کے لیے آئندہ ہفتے یعنی 27 فروری کو ووٹ ڈالیں گے۔ واشنگٹن سے سلاتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
ساؤتھ کیرولائنا میں ووٹنگ سے چند روز پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن امیدواروں میں سب سے آگے ہیں اور پارٹی کے رہنماؤں میں تشویش پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ کھلم کھلا بات کرنے والے ارب پتی نے پیر کے روز ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ واحد امیدوار ہیں جنہیں کوئی رشوت نہیں دے سکتا۔
But when you look at guys like Ted Cruz, he's taken so much money from so many different people. I mean, he's totally controlled.
لیکن جب آپ ٹیڈ کروز جیسے امیدواروں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے مختلف لوگوں سے اتنا پیسہ لیا ہے کہ وہ پوری طرح ان کے قبضے میں ہیں، 100%۔ مختلف صنعتی اداروں کے جیسا کہ بگ لیگ وغیرہ۔ بش کی بھی یہی صورتحال ہے اور روبیو کی بھی، یہ وہیں سے پیسہ لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے جیب بش کا اس بات پر بھی تمسخر اڑایا کہ وہ انتخابی مہم کے لیے اپنے بھائی سابق صدر جارج ڈبلیو بش سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا ہے،
My experience, the strongest person usually isn't the loudest one in the room.
اور میرا تجربہ یہ ہے کہ کمرے میں سب سے بلند آواز والا شخص عام طور پر مضبوط ترین شخص نہیں ہوتا۔ کروز نے اپنے مخالفین کے تند و تیز حملوں کے جواب میں خود کو ایک متوازن اور قابل بھروسہ شخصیت بنا کر پیش کیا۔
Two of the candidates in this race, Donald Trump and Marco Rubio, both have the very same pattern. Whenever anyone points out their record, they simply start screaming. اس دور کے شامل
امیدواروں میں سے دو، ڈونلڈ ٹرمپ اور مارکو روبیو، دونوں کا انداز ایک ہی ہے۔ جب بھی کوئی ان کے ریکارڈ کی بات کرتا ہے وہ جھوٹا جھوٹا چلانے لگتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب طریقہ ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک امیدواروں نے ایک دوسرے پر ذاتی حملوں سے گریز کیا ہے، لیکن ان کی انتخابی مہم بھی زیادہ سے زیادہ جارحانہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہلری کلنٹن کے شوہر سابق صدر بل کلنٹن ان کی انتخابی مہم میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیر کے روز فلوریڈا میں ایک موقع پر انہوں نے ہلری کی تعریف کرتے ہوئے کہا،
She works with people and she makes everything and everybody she ever touches
مل کر کام کر چکی ہیں اور جس کسی کو جس بھی چیز کو چھوتی ہیں بہتر بنا دیتی ہیں۔ ہفتے کے روز ڈیموکریٹک کاکس سے پہلے نیوڈا میں بات کرتے ہوئے ہلری نے اپنے شوہر کی کامیابیوں کو سراہا۔
We did really well when my husband was president.
جب میرے شوہر صدر تھے تو ہمارے ملک کے حالات واقعی بہت بہتر تھے۔ کلنٹن نے بااصرار کہا کہ سب لوگ بہتر زندگی گزار رہے تھے، نہ کہ صرف اعلیٰ طبقے کے لوگ۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق کو مٹانا ان کے حریف برنی سینڈرز کا بھی انتخابی وعدہ ہے، اور وہ اس ماہ کے شروع میں نیو ہیمپشر کے ابتدائی انتخاب میں ہلری کو شکست دے چکے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دنیا بھر کو مذہبی بد سلوکی پر مبنی ایک ابھرتی ہوئی لہر کا سامنا ہے، اور یہ غیر متناسب طریقے سے مذہبی گروپس کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اس خطرے کا دائرہ مشرق وسطی کے عیسائیوں، عراق کے یزیدیوں، ایران کے بہائیوں اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں، بھارت کے مسلمانوں یا شیعہ علاقوں کے سنیوں اور سنی علاقوں کے شیعوں تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرق قریب اور جنوبی اور وسطی ایشیا کی مذہبی اقلیتوں سے متعلق خصوصی امریکی مشیر ناکس ٹیمز کا کہنا ہے کہ یہ خطرہ واضح ہے اور اپنا وجود رکھتا ہے۔ دہشت گرد اور غیر ریاستی کردار مثلاً آئی ایس آئی ایل، نصرا فرنٹ اور القاعدہ مذہبی اقلیتوں کو دہشت زدہ کرنے والے کچھ بدترین گروپس ہیں، لیکن انفرادی حملہ آور بھی مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سے مقامات پر حکومتوں کی جانب سے مذہبی آزادیوں کو محدود کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مذہبی آزادی کے عالمگیر حق کا تحفظ اور فروغ امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی حصہ ہے۔ خصوصی مشیر ناکس نے کہا کہ یہ صرف راستی نہیں بلکہ ایک دانشمندانہ عمل بھی ہے جو مزید مستحکم، ترقی پذیر اور فعال معاشروں کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جہاں کہیں بھی لوگوں کو مذہبی تعصب کا سامنا ہوتا ہے، امریکہ ان کی مدد کے طریقے ڈھونڈنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ اس حکومت پر اصلاحات کے نفاذ کے لیے دباؤ ڈالتا ہے تاکہ مذہبی اقلیتیں اپنے عقیدے پر آزادانہ طور پر عمل کر سکیں۔ فوجی لحاظ سے امریکہ فضائی حملوں کے ذریعے مذہبی اقلیتوں کو اپنی آبائی سرزمین پر بدستور رہنے کے لیے تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ شام اور عراق کے شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں پناہ گزین اپنی سکونت ترک کر کے دوسری جگہوں پر جانے والے افراد شامل ہیں اور وہ انہیں اثر نو آباد ہونے میں معاونت فراہم کرتا ہے جو بحفاظت گھر واپس نہیں آ سکتے۔ امریکہ مشرق وسطی کے ملکوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور مذہبی آزادیوں کے احترام کی تعلیم کے ذریعے مدد فراہم کریں۔ اس خطے میں حکومتوں پر یہ بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ مقدس دنوں کے موقعوں پر اور مذہبی اجتماعات کے دوران مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مذہبی اقلیتوں کو ناقابل بیان تشدد اور ایذا رسانی کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ایک وسیع اتحاد کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام افراد خوف، ہراساں کیے جانے اور تشدد سے آزاد ہو کر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے بنیادی احترام کے حقدار ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ آج ہم بات کریں گے اعصابی نظام کو متاثر کرنے والے ایک مرض، ملٹیپل سکلیروسس کی۔ یہ مرض عموماً سرد ممالک میں پایا جاتا ہے، تاہم پاکستان میں بھی اب اس کے مریضوں کی تعداد 200,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ملٹیپل سکلیروسس یا ایم ایس دراصل ہے کیا؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی لاہور میں دماغی امراض کے ماہر نیورولوجسٹ ڈاکٹر عامر اکرام سے۔
ملٹیپل سکلیروسس ایک سینٹرل نروس سسٹم، جس سے مراد ہے دماغ، رام مغز اور آنکھوں کی پچھلی پتلیاں جو دماغ سے جڑی ہوئی ہیں، ان میں سوزش ہو جاتی ہے، نشان بن جاتے ہیں۔ ویسے تو زیادہ تر یہ بیماری ٹھنڈے ممالک میں ہوتی۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ انوائرمنٹ کے علاوہ ہو سکتا ہے جینز کا بھی تعلق ہو، پر دونوں چیزیں مل کے ہی یہ بیماری کچھ لوگوں کو زیادہ ہو جاتی ہے۔
اس مرض پر سال ہر سال سے تحقیق جاری ہے، تاہم اب تک اس کی وجوہات مکمل طور پر واضح نہیں ہیں۔ یہ مرض اکثر جوان افراد کو لاحق ہوتا ہے اور اس کے مریضوں میں بڑی تعداد خواتین کی ہے۔ افروز سید صرف 26 برس کی تھیں جب ان میں ملٹیپل سکلیروسس کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔
سب سے پہلے تو میری ویژن لاس ہونا شروع ہو گئی تھی، دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر مجھے نا ہاتھوں اور پیروں میں ہر وقت سوئیاں چپتی رہتی تھیں، اور میری باڈی بھی جو ہے نا نمب ہونا شروع ہو گئی تھی۔
چونکہ اس مرض کی علامات کی نوعیت شدید نہیں ہے، اس لیے اکثر اوقات مریض ہاتھ یا پاؤں سن ہونے یا بینائی کمزور ہونے کو کسی بڑی بیماری کی ابتدا نہیں سمجھتے۔ تاہم ڈاکٹر اکرام کا کہنا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ایسی علامات وقتاً فوقتاً محسوس کرنے والے افراد دماغی امراض کے ماہر سے رجوع کریں۔
ڈاکٹر ان سے مکمل ہسٹری لیتے ہیں، جو کہ بڑی ضروری ہے۔ اگر تو مل جائیں کہ پہلے بھی اٹیک ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، تو تشخیص کرنا ذرا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اہم ٹیسٹ ہے، وہ ہے ایم آر آئی، دماغ کا بھی اور رام مغز کا بھی۔ تو اس میں کبھی نشانات نظر آ جاتے ہیں جو کہ مدد کرتے ہیں تشخیص میں۔
ملٹیپل سکلیروسس جان لیوا نہیں ہے، لیکن مریضوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پھرنا اور روزمرہ کے کام جیسے چیزوں کو پکڑنا یا کمپیوٹر پر ٹائپنگ کرنا انتہائی مشکل ہوتے جاتے ہیں، اور پٹھوں میں کھچاؤ کے سبب مریض مسلسل درد بھی محسوس کرتا ہے۔ افروز کہتی ہیں کہ ادویات اور احتیاط کے سہارے وہ اپنی تکلیف کی شدت میں کسی حد تک کمی لانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔
پہلے آپ نے اپنے وائٹمن ڈی لیولز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو سردی سے مسئلہ ہے یا آپ کو گرمی سے مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا آپ کوئی ایسی ڈائٹ فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بیماری جو ہے وہ زیادہ ایگریویٹ ہو رہی ہے یا آپ کے سمپٹمس بڑھ رہے ہیں. جو دوائیاں ہیں کیونکہ وہ کیور تو نہیں ہے لیکن وہ مینج کرنے میں اس ڈیزیز کو ہیلپ کرتی ہیں. ڈائٹ بھی میں کافی اسٹرکٹ استعمال کرتی ہوں.
آج افروز صرف اپنی نہیں پاکستان میں موجود ایم ایس کے دیگر مریضوں کی مدد بھی کر رہی ہیں. اس کے لیے انہوں نے کچھ سال قبل سوسائٹی فار ملٹیپل سکلیروسس پیشنٹس ان پاکستان کی بنیاد رکھی. یہ تنظیم نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں ملٹیپل سکلیروسس کے ماہر ڈاکٹرز تلاش کرنے میں مریضوں کی مدد کرتی ہے بلکہ اس کے شکار نادار افراد کو مفت ادویات بھی مہیا کرتی ہے.
ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں اور ہم اب لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ہمارے فزیو تھراپسٹ بھی ہیں جو پیشنٹس کو گھر جا کے فزیو تھراپی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. جب کوئی پیشنٹ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے لیے دوائی خرید سکے تو ہم پھر وہ اپنا ہمیں ڈاکٹر کا نسخہ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم وہ دوائیاں ان کے لیے خرید کے ہم وہ دوائیاں ان کو بھیجوا دیتے ہیں.
ایم ایس اگر بہت زیادہ بگڑ جائے تو انسان کے اعضاء کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اور مریض ہمیشہ کے لیے بستر پر بھی پڑ سکتا ہے. تاہم بر وقت تشخیص اور مسلسل احتیاط کے ذریعے فعال زندگی جینا یقیناً ممکن ہے. سارا زمان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک زمانہ تھا جب ایک گھر میں صرف ایک فون ہوتا تھا جو گھر بھر کی ضروریات پوری کرتا تھا، اور ایک عرصے تک لینڈ لائن کی یہ سہولت گھروں اور دفتروں میں فوری رابطے کا ذریعہ رہی. پھر کار فون متعارف کروایا گیا اور دو یا تین عشروں میں ٹیلی فون نہ صرف ہر ایک کی ذاتی ملکیت اور ضرورت بن گیا بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل فون کی صورت میں ایک چھوٹے کمپیوٹر کو مٹھی میں بند کر دیا. آج گھر کے ہر فرد کے پاس سیل فون ہونا معمول کی بات ہے، مگر فون چلتا تو بیٹری ہی سے ہے اور اس کے لیے اس کا پاور یعنی بجلی سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے. مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل فون چارج کرنے کے لیے گرین انرجی استعمال کی جائے. ہوا یہ کہ چلی کی تین طالبات نے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے بیٹھے پودوں سے توانائی حاصل کرنے کا تجربہ کر ڈالا. یہ طالبات امتحان کے دوران بریک پر تھیں اور ان کے سیل فونز کی بیٹری مردہ ہو چکی تھی. اچانک ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ مارا، اور اس کے بارے میں ایولین ایروانا کہتی ہیں،
Digo, está lleno de planta, Camila, se le ocurre decirle a la planta, ¿por qué no tenía enchufes si hay tanta planta acá?
پودوں سے توانائی لینے کا خیال سب سے پہلے کیمیلا کے دماغ میں آیا کہ جب یہاں اتنے بہت سے پودے ہیں تو پھر ایک ساکٹ کیوں نہ لگا دیا جائے، اور پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا پلگ کیوں نہ ہو جہاں چارجر لگایا جا سکے، کیونکہ پودے جو توانائی پیدا کرتے ہیں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے مل کر ایک سرکٹ تیار کیا جسے ای کایا کا نام دیا گیا. اس کے ذریعے پودوں میں خوراک تیار کرنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو قابو کر لیا گیا. ایک پودا اپنے اندر پیدا ہونے والی توانائی کا صرف ایک معمولی سا حصہ خرچ کرتا ہے، باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے. چنانچہ ای کایا کو زمین میں گاڑ دیا گیا جہاں سے اس نے باقی ماندہ توانائی حاصل کر کے فون تک پہنچا دی. موریسیو سیفوینٹس یونیورسٹی کے انٹرپرینیورشپ پروگرام سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حیران کن پروجیکٹ نہیں دیکھا. وہ اس کا نمونہ میرے پاس لے کر آئیں اور اس ماڈل نے کام کرنا شروع کر دیا اور تب ایک دم سب بدل گیا، کم از کم میرے نقطہ نظر میں. چنانچہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا. اس ڈیوائس نے انجینئرنگ کے طلبہ کے دو مسئلے حل کر دیے، ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاس میں پروجیکٹ کا نیا آئیڈیا مل گیا، اور دوسرے فون چارج کرنے کا ذریعہ بھی. فون چارج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا، اور بھلا کیوں؟ ایولین ایروانا کہتی ہیں،
نوٹ
بک کو چارج کرنے کے لیے یا موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اتنے بہت سے طالب علم اور سب اپنی ڈیوائسز چارج کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ کی تلاش میں. بس ایک پاگل پن سا لگتا ہے، مگر پودے تو ہر جگہ موجود ہیں، بس ان کی توانائی تک بایو سرکٹ پہنچانے کی ضرورت ہے. کیمیلا روپسچ کہتی ہیں، ایک پودے میں توانائی کا پورا ایک چکر ہوتا ہے. ہم نے اس چکر یا سائیکل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور ایسے کہ پودے کی نشو و نما بھی متاثر نہ ہو. بایو سرکٹ نصب ہوتے ہی یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور پھر اسے اس توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو بہت معمولی سطح پر کام کرتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آئیونوف، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔